والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فلما
اللهم صل على محمد وآله محمد.
کل ہم نے شرک کے حوالے سے اپنی گفتگو ایک حد تک مکمل کی تھی. ظاہر ہے کہ یہ موضوعات اتنے طولانی ہیں کہ ایک ایک موضوع پر شاید ایک پورا عشرہ صرف ہو جائے اگر مکمل طور سے اس کا حل کر دیا جائے تو. لیکن جیسا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمارا جو بیس ہے وہ سورہ کہف کی آخری آیت ہے کہ وہاں سے ہم نے بنیادی طور پر تین چیزیں ڈسکس کرنا ہے اس کی بنیاد پر, جن میں سے دو پر ہم بات کر چکے ہیں. پہلی یہ تھی کہ الہکم الہ واحد, دوسری ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور تیسری جس پر ہم اگلی مرحلے پر پہنچیں گے وہ ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ. اچھا, کیونکہ شرک کا موضوع ایک ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری معاشرتی زندگیوں کے اندر ایک مسئلہ بھی درپیش ہے, خاص طور سے اس ماحول کی وجہ سے کہ جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں, اور اس کی ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ شرک کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ یہ ظلم عظیم ہے. شرک کے بارے میں خدا یہ فرماتا ہے کہ اس گناہ کو ہرگز نہیں بخشا جائے گا, اس کے ماں سے بات اب کوئی بھی گناہ بخشا جا سکتا ہے. تو ان تمام بنیادوں یا ان تمام اساس کی وجہ سے ہمارے ذہن کافی پریشان ہو جاتے ہیں مختلف موضوعات کی بنیاد پر. اور ہمیں جب یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ خدا کے سوا کسی کو بھی پکاریں, چاہے وہ مدد کے لیے ہو, چاہے وسیلے کے لیے ہو, چاہے کسی بھی عنوان سے ہو, تو یہ گویا شرک واقع ہوا ہے. میں نے اسی وجہ سے آپ کے سامنے بہت ایکسپلیسٹلی ان تین موارد کو نقل کیا تھا کہ جہاں پر شرک واقع ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ مختلف چیزیں بدعتوں کے شکل میں تو آ سکتی ہیں سامنے, شرک نہیں. وہ تین چیزیں کیا تھیں؟ کہ انسان غیر خدا کو خدا مان لے, کسی بھی موجود کو اپنے فعل اور اپنے عمر میں مستقل اور خود مختار سمجھنا شروع کر دے, اور تیسرا یہ کہ خدا کے تقرب کے لیے غیر خدا کی پرستش اور بندگی شروع کر دے. تو اب ہم اور آپ اس بات کا اچھے طریقے سے جائزہ لے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر آپ کسی بھی امام کے حرم میں جاتے ہیں تو آپ اگر زری کو پکڑتے ہیں یا امام کو مخاطب کرتے ہیں یا زیارت پڑھتے ہیں یا کوئی حاجت بیان کرتے ہیں تو نہ آپ ان کو خدا سمجھ رہے ہیں, نہ آپ ان کی پرستش کر رہے ہیں, اور نہ آپ ان کو اپنے افعال میں مستقل اور خود مختار مان رہے ہیں. ہے نا, یعنی کہ ہمارا ایمان کیا ہوتا ہے جہاں ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ ہماری اس حاجت کو, مثال کے طور پر یہ بھی کہتے ہیں پورا کر دیں, تو کیا یہ سمجھ کے کہتے ہیں کہ وہ اس حاجت کو پورا کرنے میں استقلال رکھتے ہیں, یا یہ کہ امام حسین علیہ السلام جو کچھ بھی عطا کریں گے وہ خدا کے طرف سے اور خدا کے اذن سے عطا کریں گے؟ یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے ہم اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اپنے رزق کو حاصل کرتے ہیں, کسی کے پاس جاتے ہیں اس سے علم کو حاصل کرتے ہیں, تو یہ ساری کی ساری چیزیں شرک پر تو نہیں آتی. کیا آپ کہیں گے کیونکہ خدا علیم ہے اس وجہ سے اگر آپ نے خدا کے علاوہ کسی بھی اور کے پاس جا کر علم کو طلب کیا تو آپ مشرک ہو گئے؟ اس منطق صحیح بات ہونی چاہیے کہ کیونکہ سارے علم کا مالک خدا ہے, اس وجہ سے اگر آپ کسی بھی غیر خدا سے علم طلب کرتے ہیں تو گویا آپ مشرک ہو گئے. یہ نہیں, اس کی ہم تھوڑی سی وضاحت کریں گے انشاءاللہ جتنا وقت میرے پاس ہے, اگر میں اس میں بات مکمل کر سکا. تو بنیادی طور پر یہ تین چیزیں نوٹ کر لیجیے کہ ہم اپنی گفتگو کو تین بیسک پیرامیٹرز کے اندر تین پیرائے میں ہم بات کریں گے. پہلی بات یعنی کہ جو ہمارے سامنے جو سوالات رکھے جاتے ہیں اور جو ہمیں پریشان کر دیتے ہیں, میں بیسیکلی ان تین پوائنٹس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات جو ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ, بلکہ آپ کیا خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو کل ہم نے آیتیں بھی پڑھی کہ خدا رگ گردن سے زیادہ نزدیک ہے, خدا میرے اور میرے قلب کے درمیان موجود ہے. تو جو ہستی اتنی زیادہ قریب اور نزدیک ہو اس تک پہنچنے کے لیے کسی بیرونی خارجی وسیلے کی ضرورت کیسے پڑ سکتی ہے؟ پہلا اعتراض یہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ جہاں پر ہمارے ذہن پر آگندہ اور منتشر ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات لاجیکل ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہستی آپ کے اندر ہے، آپ کی رگ گردن سے زیادہ نزدیک ہے، آپ کے اور آپ کے دل کے درمیان، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس تک رسائی کے لیے، اس کی قربت کے لیے، اس سے نزدیک ہونے کے لیے ہم کسی باہر سے کسی انسان کو وسیلہ بنائیں، جی عجیب بات ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری بات کہ قرآن کریم میں، یعنی کہ جب اس قسم کے افراد جو اعتراض کرتے ہیں توسل پر یا شفاعت پر اور اس قسم کی چیزوں پر، جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں دکھائی جاتی ہیں جو صراحت سے وضاحت سے ان امور کو بیان کرتی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں آیتیں اس وقت نازل ہوئی اور اس وقت تک تھیں کہ جب رسول اللہ زندہ تھے، یعنی کہ اگر آپ توسل بھی کریں معصوم سے یا ان کی شفاعت بھی طلب کریں تو اس کا زندہ ہونا ضروری ہے. اب کیونکہ رسول اللہ زندہ نہیں ہیں اور ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لہٰذا نعوذ باللہ مردہ کے سے توسل اور شفاعت کا کوئی سبب نہیں بنتا، کوئی جواز نہیں بنتا. یہ ایک اعتراض آتا ہے. جی وہ ہم نہیں، وہ تو ہم بات کریں گے، میں کہہ رہا ہوں کہ جو باتیں سامنے آتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے سامنے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ یہ باتیں کہ بھائی شفاعت اگر آپ کو لینا ہے، اگر آپ کو توسل کرنا ہے تو زندہ سے لیجیے. جنہیں جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ ہے تو میں وہ اس زمانے کی بات تھی کہ جب رسول اللہ موجود تھے، اس زمانے کے لوگوں سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ رسول کے پاس جائیں اور دعا کرائیں یا ان سے طلب استغفار کریں. لیکن اب جب کہ رسول اللہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، تو اس قسم کی کوئی چیز اب نہیں کی جا سکتی. یعنی کہ اب مزارات جو ہیں بنیادی طور پر نعوذ باللہ کچھ مردہ انسانوں کی یادگار جو آپ نے بنا لی ہے، یہاں کچھ نہیں ہے. تو اب یہاں پر جا کر آپ در حقیقت اس لوہے کی یا لکڑی کی پرستش کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، یہاں کچھ نہیں، کوئی زندہ موجود نہیں ہے. یہ ایک بات کہی جاتی ہے ان آیتوں کے مقابلے. اور تیسری بات یہ کہ اگر ہم اس بات کو قبول بھی کر لیں کہ رسول خدا سے حضرو آیات قرآن توسل اور شفاعت جائز ہے اور کرنی چاہیے، تو ہم اہل بیت کو یا دیگر جو ائمہ معصومین ہیں ان سے توسل کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو رسول خدا نہیں ہے. یعنی اگر ہم اس بات کو قبول بھی کر لیں کہ رسول اللہ سے آپ توسل کر سکتے ہیں، ان سے طلب شفاعت کر سکتے ہیں، ان سے اپنے استغفار کے لیے دعا کر سکتے ہیں جیسا قرآن کی آیتوں میں آیا ہے، تو دیگر افراد کیسے اس زمرے میں شامل کیے جاتے ہیں؟ یعنی اہل بیت کو یا آل محمد کو آپ کیسے اس میں شامل کر دیتے ہیں؟ تو یہ تین میرا خیال ہے کہ بنیادی ایسے نکات ہیں کہ جو ہم پر اس حوالے سے بڑا ایک اعتراض جن کی وجہ سے کیا جاتا ہے. اور آپ یوں کہیے کہ فرقہ امامیہ کو، امامیہ یعنی کہ جو 12 اماموں کے ماننے والے مسلمان ہیں، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بات ہو تو بیان کریں، میں کافی غور کر کے نتیجے پہ پہنچاؤں گی. یہ تین بنیادی مسئلہ ہے کہ جو ہمارے ائمہ سے یا اہل بیت سے یا پیغمبر اکرم سے توسل کے بارے میں جو بنیادی اعتراضات ہیں. یا تو ایک بات درست
جی
دیکھیں، یہ ابھی ہم اگر جزئیات میں جائیں گے نا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. یہ جزئیات ہیں، میں صرف اصول پہ بات کرنا چاہتا ہوں جتنا وقت ہمارے پاس ہے نا، کہ کچھ اصولی باتیں واضح ہو جائیں. وہ اس کے وہ ہیں کہ یعنی کہ اب یہ وہ ہے کہ آپ کہیں کہ ہم فلاں دن وہ امام جناب قاسم کی مہندی کیوں اٹھاتے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ علم کے سامنے کیوں جھکتے ہیں، علم کے سامنے دعا کیوں کرتے ہیں، یا زری کی شبیہ کیوں بناتے ہیں. اب یہ جزیات ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس مثال کے طور پر ایسی سنت نہیں ملتی جو آپ کہیں کہ ہمیں کوئی ایسی سنت نہیں ملتی کہ ہم زری کی شبیہ بنا کے اس کو وہی درجہ دے دیں جو زری کا ہے، اینڈ سو آن. یعنی یہ بحث تو بہت لمبی ہو جائے گی، اتنے اس میں نہیں جانا چاہتا. اصولی باتیں ہم ڈسکس کر کے سمجھ لیں، اور خاص طور سے قرآن کریم سے. اچھا تو پہلا ہمارا سوال کیا ہے کہ جب خدا ہماری رگ گردن سے زیادہ نزدیک ہے, ہمارے اور ہمارے دلوں کے درمیان ہے, تو ایسی ہستی تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے یا توسل کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, یا کوئی ضرورت ہے یا نہیں؟ جیسا کہ خاص طور سے مطلب وہابی فرقائے وہ یہی بات کہتا ہے کہ بھائی خدا تو اتنا قریب ہے, اس کے ٹھیک ہے, رسول کی اہمیت صرف اتنی ہے کہ ان کو خدا نے ذریعہ بنایا تاکہ وہ خدا کے پیغام ہم تک پہنچا دیں, بات ختم ہو گئی. اب آپ عبادت کریں, اب آپ نیک کام کریں, اچھے کام کریں, اور خدا تو ہی آپ کے ساتھ. کیا یہ نظریہ درست ہے اس پوائنٹ آف ویو سے, اس اینگل سے؟ اس پر ہمیں تھوڑی سی دقت کرنی پڑے گی. پہلی بات جس میں غور فرمائیے کہ قرآن کریم میں جتنی بھی آیتیں ہیں قربت والی اور نزدیکی والی, ان میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم تم سے نزدیک ہیں, نہ کہ تم ہم سے نزدیک. یعنی اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں, لیکن بندے اور اللہ کے بیچ میں 70,000 حجابات ظلمانی ہیں اور 70,000 حجابات نوری ہیں. بقول روایت, یہ روایت ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. یعنی جب ہم خدا کی طرف دیکھتے ہیں, خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں, تو ہماری اور خدا کے درمیان پردے ہیں, لیکن خدا کے اور ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آتی؟ تھوڑی سی میں آپ کو مثال دوں کہ اس زندگی میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا, ہم جن میں رہتے ہیں, لیکن ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں, اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ کیا چیز. ایک بہت بڑی مثال, اس کمرے کے اندر روشنی ہے, آپ سب کہیں گے ہے, مانیں گے اس کمرے کو روشنی. میں آپ سے پوچھوں گا, آپ روشنی کو دیکھتے ہیں؟ بتائیں, آپ روشنی کو دیکھتے ہیں؟ کوئی بھی شخص روشنی کو دیکھتا ہے؟ روشنی کے سبب سے باقی ہر چیز کو دیکھتا ہے, روشنی کو نہیں دیکھتا. صحیح, میں آپ سے پوچھوں یہ روشنی کیا چیز ہے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ ابھی تک کوئی نہیں سمجھ سکا. یعنی کہ سائنٹسٹ نے بھی جتنے نظریات کہ یہ ویو فارم ہے اور یہ ویو فرنٹ کا کنسیپٹ اور کارپسکولر تھیوری اور یہ وہ مختلف چیزیں, یعنی کہ کوئی کہتا ہے بطور پارٹیکل بیہیو کرتی ہے, کوئی کہتا ہے بطور ویو بیہیو کرتی ہے, لیکن حقیقت کیا ہے نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ اس لیے کہ آپ اس روشنی کو دیکھتے ہی نہیں. نہ یہ دکھائی دینے والی چیز ہے, نہ محسوس کی جانے والی شے ہے, نہ اس کو آپ لمس کر سکتے ہیں, چھو سکتے ہیں. لیکن ان سب کے کو مانتے ہوئے کہ نہ یہ محسوس ہوتی ہے, نہ اس کو چھوا جا سکتا ہے, نہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے, اس کے باوجود آپ کیا اس کی حقیقت کا انکار کر سکتے ہیں؟ جنہیں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روشنی جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے, یا روشنی ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتی؟ روشنی ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے کہ اگر یہ روشنی نہ ہوتی, یہ لائٹ نہ ہوتی, یہ نور نہ ہوتا, تو ہم کسی چیز کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے. یعنی روشنی اور ہم روشنی کی طرف سے ہمارے لیے کوئی حجاب نہیں ہے, لیکن جب ہم اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو حجاب ہی حجاب, ہمیں نہیں پتہ ہے کیا چیز. ایسے ہی مثال کے طور پر قوت کشش ثقل, یہ بھی ایک ایسی قوت ہے کہ جس کے بارے میں سائنٹسٹ ابھی تک نہیں ڈیفائن کر سکے کہ یہ ہے کیا چیز. فورس آف گریویٹی کس وجہ سے پیدا ہوتی, کہاں سے آتی ہے, اور کیسے اس کائنات میں ہر جگہ موجود ہے, اس کی حقیقت کے بارے میں جو فزکس کے بھی طالب علموں نے بتایا, میں غلط کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں, گریویٹی کی حقیقت کا کسی کو نہیں پتا. سب سے جو اس میں عجیب اور انوکھا نظریہ دیا تھا وہ آئنسٹائن نے دیا تھا, لیکن اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں پتا. لیکن کیا ہم گریویٹی کی موجودگی سے کسی بھی جگہ پہ انکار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو مخلوقات میں سے ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو ہمارے ارد گرد بلکہ انہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے, ہماری زندگی میں, ہمارے وجود میں سرایت کی گئی, لیکن ہم ان کی حقیقت سے بے خبر ہیں. یعنی ہمارے اور ان کے درمیان حجاب. جب آپ ایک چیز کی حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں تو آپ کی اور اس کے درمیان پڑتا ہے, لیکن وہ چیز آپ کو مکمل طور سے فیض پہنچا رہی ہے, یعنی اس کے اور آپ کے درمیان پڑتا ہے. تو اسی مثال کو درجہ بالا پہ لے جائیں تو یہ انسان اور بندے اور خدا کے تعلق کو بھی یہی مثال دکھائی دیتی ہے کہ اللہ ہمارے وجود میں ہے. جیسے کل میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا معیت قیومی کا, کہ اگر خدا ہماری معیت میں نہ ہو تو ہم قائم ہی نہ رہ پائیں. لیکن اس کے باوجود جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ ہستی کون ہے یا کیا ہے تو ہم اس کے بارے میں جاتے ہیں بے خبر, ہمیں نہیں پتہ. یعنی خدا کے بارے میں کیا بے خبر ہے, ہم خود اپنے بارے میں کوئی خبر نہیں رکھتے. اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں تو میں یہ نہیں بتا سکتا. یعنی میں زیادہ سے زیادہ اپنے کو جسمانی طور پہ تو ڈیفائن کر لوں گا, لیکن میں حقیقتاً کیا ہوں. جیسے کل میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ میرے اندر کوئی چیز ہے کہ جو باقی رہتی ہے جب تک تو میں زندہ کہلاتا ہوں, اور جب وہ چیز میرے اندر سے نکل جاتی ہے تو میرے جسم کی سلامتی کے باوجود میں مردہ ہو جاتا ہوں. تو وہی اصل حیات ہے نا, وہ کیا چیز ہے؟ ہم میں سے کوئی اس کو انگلی رکھ سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی اس کی طرف اشارہ کر کے بتا سکتا ہے, دکھا سکتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ تو ہم خود اپنے بارے میں جانے اچھے جائیں دیکھے خدا علی وزیر. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اور خدا کے درمیان حجابات ہیں. بندہ اگر خدا سے نزدیک ہونا چاہے گا تو کیا چیز ضروری ہے؟ کہ ان حجابات کو پھاڑے, ان حجابات کو منکشف کرے گا, تب خدا سے نزدیک ہوگا. یہ بات یہاں سمجھ میں آئے گی کہ خدا اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے, لیکن میرے اور خدا کے درمیان بہت سارے پردے ہیں. جو کہ روایتوں میں آیا کہ 70,000 حجاب ہائے ظلمانی یعنی تاریکی کے پردے, اور 70,000 حجاب ہائے نورانی. یعنی جیسے مومن ہے مثال کے طور پر, وہ نورانی پردے ہیں اس کے آگے. کافر ہے ابھی تو اس کے آگے نورانی کے ساتھ ساتھ تاریکی کے بھی پردے ہیں. ابھی اس کی وضاحت میں نہیں کر سکتا, لیکن حجابات. تو اب ان حجابات کو کیسے برطرف کیا جائے؟ یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ خدا سے نزدیک ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ان حجابات کو, ان پردوں کو چاک کیجیے. اب خدا سے نزدیک ہونا, خدا کا تقرب, کیا اس کے لیے کسی جسمانی حرکت کی ضرورت پڑے گی؟ سوچ کے بتائیں, خدا سے تقرب کے لیے جسمانی حرکت کی ضرورت ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ میری رگے گردن سے زیادہ نزدیک ہے. یعنی جہاں جہاں بھی میں جاتا ہوں میرے ساتھ ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کہیں اور ہے, جیسے ہم کہتے ہیں وہ آسمان پر ہے, عرش پر ہے. تو اگر یہ نظریہ آپ رکھیں تو آپ سوچیں کہ ہاں زمین سے مجھے ٹریول کرنا پڑے گا عرش تک, تب خدا تک پہنچوں گا. لیکن حقیقت معرفت توحید تو یہ نہیں, وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہر وقت تمہارے وجود کے ساتھ ہوں. تو خدا تک تقرب یا نزدیکی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ کہ انسان کا وجود جن حجابات میں پھنسا ہوا ہے اس میں وجود بدل ہونا شروع, جسمانی حرکت نہیں چاہیے. یہ جیسے کہتے ہیں کہ معنوی روحانی نفسانی حرکت چاہیے. یعنی انسان کی روح, اس کی معنویت جن پردوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے وہاں سے اس کو بدلنا, یعنی روح کی معیار کی وجود کی بدلنی چاہیے. اور جتنا انسان کے نفس کا یا وجود کا معیار بلند ہوگا اتنا ہی وہ خدا سے نزدیک اور قریب تر ہو جائے. یہ بات واضح ہو گئی؟ دیکھیں کہیں بھی کوئی دشواری ہونا برائے مہربانی سوال کیجیے. جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. جیسے یعنی اس کے لیے مثال جو ہے نا, وہ ایک پتہ نہیں ہر ایک شاید نہ سمجھ پائے, لیکن اس کی ایک بہت اچھی مثال ان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے جو والدین ہیں. والدین اپنی اولاد سے بہت نزدیک ہوتے ہیں، اولاد اپنے والدین سے اتنی نزدیک نہیں ہوتی، صحیح بات نہیں؟ والدین اپنی اولاد سے بہت نزدیک ہوتے ہیں، لیکن وہ نزدیکی ریسیپروکیٹ اولاد کی طرف سے نہیں ہوتی، اولاد اکثر اوقات اپنے انہی والدین سے دوری اور فراغ کی راہ کو اختیار کر رہی ہوتی ہے، حالانکہ ایک طرف سے قرب ہے، دوسری طرف سے دوری ہے. اسی طریقے سے استاد اور شاگرد کا رشتہ بھی اسی قسم کا ہوتا ہے، استاد اپنے شاگرد سے بہت نزدیک ہوتا ہے، شاگرد اپنے استاد سے فرار کر رہا ہوتا ہے. ان تمام کی بلکہ یہ گفتگو میں نے ولایت کے حوالے سے کی، کہ ولایتیں جو ہیں بعض اوقات دو طرفہ ہوتی ہیں، ولایت کا یعنی قربت کا جو رشتہ ہے دو طرفہ ہوتا ہے، ایک طرف سے بعض اوقات نزدیکی ہوتی ہے لیکن دوسری طرف سے نزدیکی نہیں ہوتی. اسی وجہ سے خدا نے نفس مطمئن کی جو صفت بیان کی وہ دونوں طرف سے بیان کی، یعنی نفس مطمئن راضی بھی ہے اور مرضی بھی، کہ صرف خدا اس سے راضی نہیں ہے بلکہ وہ بھی خدا سے راضی ہے. یہ اصل چیز یعنی انسان کے وجود کی ترقی اسی وقت مکمل ہوتی ہے کہ جب آپ خدا سے راضی ہو جائیں. خدا تو وہی راضی ہے، کہ خدا اپنے بندے سے اصلا ناراض نہیں ہے، اصلا خدا اپنے بندے سے ناراض نہیں ہے، لیکن یہ بندہ ہے جو خدا سے راہ پر آ رہا ہے. تو فزیکلی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز پاسبل نہیں ہوتی، کہ ایک چیز اگر دوسرے سے نزدیک ہے تو دوسری بھی اس سے نزدیک ہوگی، فزیکل پراکسیمیٹی دونوں طرف سے ایون ہوتی ہے، لیکن اسی وجہ سے خدا سے قربت فزیکل نہیں ہے، معنوی ہے. معنوی یا روحانی اعتبار سے انسان جب تک ان حجامات کو برطرف نہیں کرے گا اس وقت تک خدا سے نزدیک نہیں ہو سکتا.
اس کی جو آپ بات فرمائے اس کی واضح یہ ہو سکتی ہے کہ خدا تو سب سے قریب ہے، لیکن ہم لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ تقرر کے مختلف درجے ہیں، کوئی وجہ ہے تو وہ وجہ
یہی. بالکل مثال دی نا کہ جیسے اولاد، کہ یہ جملہ آئنسٹائن نے لکھا تھا اپنے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، جب وہ بڑے ہو گئے اس نے کہا تھا کہ میں اب اس تھوڑے بڑھاپے میں آ کے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اپنے بچوں سے ملنے کی خواہش میری بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اپنے دوستوں اور اپنی تفریح کی کمپنی کو زیادہ انجوائے کرتے ہیں. اصل میں یہ میری مجبوری ہے کہ میں بار بار جو ہوں نا ان کی طرف جاتا ہوں اور ان سے ملاقات کرتا ہوں اور ان کو اپنے سے قریب کرنے کی تیاری کرتا ہوں. وہ جو تھا وہ اس وقت شاید جرمنی میں تھا، اس کے بیٹے سوئٹزرلینڈ میں، اس نے اپنے لیٹر میں اپنے دوست کو یہ جملہ لکھا. یہ چیز خاص طور سے جو والدین ہیں وہ واضح طور سے محسوس کرتے ہیں کہ ادھر سے تقرر بہت زیادہ ہے لیکن ادھر سے وہ ریسیپروکیٹ نہیں ہے، وہ تقرر ہے. اب اللہ نے یہ بات اگر ہمیں یہاں تک سمجھ میں آ گئی کہ بندے اور خدا کے درمیان حجابات ہیں، اور جب تک ان حجابات کو برطرف نہ کیا جائے، ان حجابات کو چاک نہ کیا جائے، بندہ خدا سے نزدیک نہیں ہو سکتا. تو اب کیا خدا نے جب بطور امتحان، یہ بات سن لیجیے کہ یہ حجابات خدا نے رکھے ہیں بطور آزمائش اور امتحان، یعنی یہ حجابات خدا نے کیوں رکھے ہیں بندے اور اپنے درمیان؟ بطور آزمائش، تاکہ بندے کے درجے کا پتہ چلے، بندے کے معیار کا. کیا خدا نے ان حجابات کو برطرف کرنے کا کوئی طریقہ ہمیں بتایا ہے؟ اب یہ کوشچن کہ یہ حجابات میں نے نہیں کریٹ کیے، یہ حجابات بھی خدا نے رکھے. کیا خدا نے ان حجابات کو پھاڑنے کا، چاک کرنے کا کوئی طریقہ بتایا ہے؟ اب میں وہی قرآن کی آیتوں کے خلاصے کے طور پر آپ کو بیان کر دیتا ہوں، آپ کو نہیں سمجھ جائیں گے ان شاء اللہ. خدا نے طریقہ کیا بتایا ہے؟ کہ تم میری حبل یعنی میری رسی سے وابستہ ہو جاؤ، پہلا طریقہ. اس کے بعد اپنی جہت اور اپنے رخ کو میرے رخ پہ پھرا لو اور میری صراط پر گامزن ہو جاؤ. یہ تین چیزیں، یعنی حبل اللہ سے وابستگی، پہلی چیز کیا؟ عبد اللہ سے وابستگی، وجہ اللہ کی طرف اپنی جہت کو کرنا، اور صراط اللہ پر قدم رکھنا. یہ تین چیزیں ہیں کہ جو انسان کو خدا سے نزدیک کرتی ہیں. وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سورہ آل عمران آیت نمبر 103. وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ اللہ کی رسی سے اعتصام پیدا کر دو. اعتصام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس طریقے سے پکڑ لینا کہ انسان محفوظ ہو جائے خطرات سے. یہ کہاں سے نکلا ہے اعتصام کا ورڈ؟ عصامہ سے. عصامہ معصوم. معصوم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ایک محفوظ دلے میں ہو، محفوظ حدوں میں ہو، کہ جس کا خطا اور گناہ پہنچ نہ سکتا ہو، اسے کہتے ہیں معصوم. عصام یعنی محفوظ قلعہ، اس سے نکلا اعتصام. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام دو تاکہ ہر قسم کے خطرات سے محفوظ ہو جاؤ. یہ حق اللہ. اس کے بعد انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات یا انما نطعمکم لوجه اللہ. یہ اپنی جہت کو اللہ کی جہت کی طرف کرو، یعنی خدا سے کی طرف اپنے رخ کو کرو. اور تیسری چیز کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو حجامات کو برطرف کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ حبل اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، صراط اللہ. ان تین حقیقتوں سے وابستگی انسان کو خدا کی جانب سفر پر آگے بڑھاتی ہے، یعنی حجامات کو منکشف اور چاک کرنے کا سبب. اور انہی تینوں چیزوں کو سمیٹ لیں ایک جگہ، تو ایک آیت میں کیا آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. وابتغوا، تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ. وسیلے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ واو فا لام. یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ وصل جو ہے اردو زبان میں بہت استعمال ہوتا ہے. وصال اس کا مطلب ہے ملا، وصال پا گئے. واو فوت الف، واو سین لام، وصل، اس کے معنی بھی ملاپ کے ہی ہیں، تقرب اور نزدیکی کے ہی ہیں. لیکن اس میں ایک چیز کا اضافہ ہوتا ہے کہ بربوت، یعنی جب وصال ہوتا ہے وصال کی شکل میں ملاپ ربوت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بغیر ربوت بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب وصل ہو جاتا ہے واو سین لام تو اس کا مطلب ہے تقرب یا نزدیکی برضا ربوت. تو وسیلہ یعنی کہ وسیلہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اختیار کرتا ہے، یعنی انسان اپنی رضا و ربوت سے کسی سے نزدیک ہونا چاہتا ہے. اس نزدیکی چاہنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ وسیلہ اختیار کرتا ہے. تو وقت وسیلہ، خدا کی طرف جانے کا وسیلہ تلاش کرو. تو خدا کی طرف جانے کے وسائل کیا ہیں؟ وجہ اللہ، صراط اللہ، حبل اللہ. اب ہمیں اس بات کا تعین کرنا ہے کہ یہ حبل اللہ اور وجہ اللہ اور صراط اللہ کہتے ہیں اس بات. جب خدا نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللہ، اللہ کی رسی سے اعتصام کر دو، یعنی اس کو اس طریقے سے پکڑ لو کہ تمام خطرات سے محفوظ ہو جاؤ، کیا پکڑ لیا؟ یعنی اس کا اگلا سوال یہ ہے کہ میں خدا سے پوچھوں کہ میں کس چیز کو پکڑ لوں، جا کے کس سے وابستہ ہو جاؤں؟ وہ رسی مجھے کہاں ہے دکھائیے جس سے میں جا کے وابستہ ہو جاؤں. جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی جہت کو میری جہت پہ پھرا لو، وجہ اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، تو میں سوال کرتا ہوں کہ وجہ اللہ کیا چیز ہے؟ کس سے متوسل ہو جاؤں؟ یہ صراط اللہ کسی شاہراہ یا کسی سڑک کا نام ہے؟ کہاں چلا جاؤں؟ یہ سوال ہے ہی نہیں. اب اس کے جواب میں آپ کہیں گے کہ ان سب چیزوں سے مراد وہ احکامات یا وہ عبادتیں ہیں کہ جو خدا نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں، یہی اللہ کی رسی ہیں اور یہی اللہ کی صراط ہیں. کہ آپ ان عبادتوں کو اچھے طریقے سے انجام دیتے رہیں گے تو آپ خدا سے نزدیک ہو جائیں گے. ٹھیک، بہت اچھی بات. لیکن یہاں پر میں اس بات کا سوال کروں گا کہ یہ عبادت جو ہے یہ بذات خود کس چیز کا نام ہے؟ روزے میں بظاہر انسان صبح سے رات تک بھوکا رہتا ہے، بھوکا پیاسا رہتا ہے، چند چیزوں سے اپنے کو روکتا ہے، نماز کے اندر ایک طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، کچھ الفاظ پڑھتا ہے اور اٹھتا بیٹھتا ہے، حج کے اندر جاتا ہے، ایک خاص جگہ پہ چلا جاتا ہے، وہاں جا کے کچھ کام کرتا ہے، واپس آ جاتا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ جن چیزوں کو آپ عبادات اور احکامات کے عنوان سے کہہ رہے ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کس لیے ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس سے کیسے قربت حاصل ہوتی ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے گا ان سارے کاموں کو انجام دینے کے بعد کہ میں خدا سے قریب ہو گیا ہوں؟ یعنی کہنا تو آسان ہے کہ احکام اور عبادات کو بجا لائیے، لیکن یہ احکام عبادات بذات خود ہدف ہیں یا یہ خود وسیلہ ہیں؟ کیا چیز ہے؟ جب آپ اس میں دقت کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ احکام اور عبادات کس لیے تعلیم کی گئی ہیں، تاکہ انسان حقیقت بندگی تک پہنچ جائے، کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان صرف ایک طریقے سے رشتہ قائم ہوتا ہے اور وہ ہے بندگی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، یعنی کسی بھی انسان اور خدا کے درمیان رشتہ قائم کرنے کی واحد صورت کیا ہے؟ بندگی، اور کوئی رستہ نہیں، اور کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا اور خدا کا الہ کا رشتہ قائم، صرف بندگی۔ تو یہ ساری کی ساری عبادتیں ہمیں کس لیے سکھائیں گے؟ تاکہ حقیقت بندگی کو انسان پا لے، بندہ ہو جائے۔ اور مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں بندہ ہوا ہی نہیں ہوا؟ اتنی ساری مشکلات لگی ہوئی ہیں، ریاکاری ہے، منافقت ہے، جھوٹ ہے، اور شرک ہے، اور نہ معلوم کیا کیا چیز ہے۔ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں اللہ کا بندہ بنا یا نہیں؟ مجھے کیسے یہ بات پتا چلے گی کہ اللہ کا بندہ کہتے کس کو ہیں؟ کوئی معیار تو ہو جس پر میں اپنے آپ کو پرکھوں؟ تو اب خود قرآن کریم کی آیتیں ہمیں اس چیز کو بتاتی ہیں۔ یہاں پھر میں آپ کے سامنے اسی سورہ حم اور اس سے متعلقہ آیت کی طرف آپ کو لے جاؤں کہ سورہ حم میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، وہ انسان ہیں، وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے اپنی انعام اور نعمتوں کو نازل کیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 69، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انعام یافتہ گروہ کے جو صراط اللہ ہے، یہ کون ہے؟ یہ انبیاء ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی یہ انعمت علیہم کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آیت یہاں پر رکی نہیں ہے، آیت یہاں پر رکی نہیں ہے۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہی لوگ سب سے احسن رفاقت والے۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ انعمت علیہم کی رفاقت میں صراط مستقیم ہو جائے، کہ جو صراط مستقیم ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صراط مستقیم کا مطلب خالی نماز روزہ ہے، خالی احکامات ہیں، کہ چاہے اب آپ رسول اللہ کا ذکر کریں یا نہ کریں، آپ اولیاء خدا کو اپنی یاد سے محب کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی یہ جو نظریہ ہے، یہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اب رسول اللہ کا کام صرف اتنا تھا کہ آپ کو احکامات بتانے چلے گئے، اب ختم، ان کا کام ختم ہو گیا، نہ ان کا کوئی رول نہیں ہے، اب آپ ہیں اور خدا ہے، آپ عبادتیں انجام دیتے رہیے، آپ احکامات کو بجا لاتے رہیے، آپ شریعت کی پابندی کرتے رہیے، آپ خدا سے قریب رہیے۔ لیکن پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ میری صراط مستقیم حقیقتاً یہ بندے ہیں کہ جن پر تم نے اپنا انعام حاصل کیا، اور ان کی رفاقت بہترین رفاقت، یعنی جو ان کی رفاقت کو چھوڑ دے گا، وہ کس چیز کو چھوڑے گا؟ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی صحبت کو چھوڑ دے گا، اور جو ان کی صحبت کو چھوڑ دے گا، وہ حقیقتاً صراط مستقیم کو ترک کرے گا۔ تو صراط مستقیم تو روزہ نماز کا نام نہیں ہے بلکہ صراط مستقیم یا صراط اللہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی رفاقت کا نام
آیت کا ریفرنس
سورہ نساء آیت نمبر 69 صراط مستقیم یا صراط اللہ کیا چیز ہے اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی رفاقت دوسری بات وجہ اللہ وجہ اللہ کسے کہتے ہیں وجہ اللہ کو کیا مطلب
ہے
ایک معنی ہے کہ اللہ کا چہرہ چہرہ کسے کہتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی موجود کی شناخت ہو اللہ کی شناخت کس کے ذریعے سے ہوتی ہے اس کائنات میں موجود ہر چیز خدا کی آیت ہے نا خدا نے خود کہا سورہ روم کے اندر آپ پڑھیں یہ آسمان زمین چاند سورج بادل ہر چیز کیا ہے خدا کی نشانی اور خدا کی آیت ہے تو جتنی بھی مخلوق خدا ہے وہ سب کی سب کیا ہے خدا کو پہچاننے کا سبب اور ذریعہ ہے جتنی بھی مخلوق ہے یہ بات الگ ہے جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کی سب خدا کو پہچاننے کا سبب اور وسیلہ ہے تو پوری کائنات حقیقتاً وجہ اللہ ہے پوری کائنات وجہ اللہ ہے لیکن اب اس وجہ اللہ کے اس میں مراتب ہیں یعنی کوئی موجود ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی خدا کو تھوڑی سی معرفت حاصل ہوتی ہے اور کوئی موجود ایسا ہے کہ جس کے اس وسیلے سے آپ کو خدا کی کامل معرفت حاصل ہوتی ہے تو اب اس وجہ اللہ میں وہ کون ہے کہ جو آپ کو خدا کی کامل معرفت عطا کرنے کا سبب اور وسیلہ ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام ائمہ اور اولیاء اللہ تو وجہ اللہ کون ہے وجہ اللہ اللہ کے لیے منتخب بندے اور معصومین علیہ السلام تو جب ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ خدا تک قرب یا خدا کا قرب معنوی ہے حجابات جو انسان کے نفس پر حاوی ہیں ان کا ترک کرنا ہے ان کو جاگ کرنا ہے ان حجابات کو ترک کرنے کے لیے ہمیں تین چیزیں چاہیے فرض اللہ چاہیے وجہ اللہ چاہیے صراط اللہ چاہیے حبل کوئی رسی نہیں ہے جو آسمان سے لٹکی ہوئی ہے کہ جس کو پکڑ کے ہم اوپر چڑھ رہے ہیں وجہ بظاہر کوئی ڈائریکشن نہیں ہے ہمارے ارد گرد کہ ہم اس کی طرف قطب نما کی طرف اپنا رخ کر لیں صراط کوئی رستہ یا سڑک نہیں ہے کہ جس پر جا کے ہم چلنا شروع کریں بلکہ جب آپ حبل اللہ کی بات کریں وجہ اللہ کی بات کریں صراط اللہ کی بات کریں ان تینوں چیزوں سے مراد وہ بندگان خدا ہیں کہ جنہیں خدا نے اپنے قرب کی منزلت اور رفعتیں عطا کی کہ آپ ان سے نزدیک ہوں گے یعنی اس کی مثال خود امام سجاد علیہ السلام نے دی اس قرب امام علیہ السلام نے فرمایا فرماتے ہیں کہ تم جب آگ بھڑک رہی ہوتی ہے اور ایک لوہے کا ٹکڑا جو آگ سے باہر ہوتا ہے اس کی کیفیت اور ماہیت جداگانہ ہوتی ہے آگ کی ماہیت جداگانہ ہوتی ہے لیکن جب تم اس لوہے کے ٹکڑے کو آگ میں ڈال دیتے ہو تو رفتہ رفتہ اس کی حالت بدلنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ لوہے کا ٹکڑا خود انگارہ بن جاتا ہے اور آگ سے الگ مشخص نہیں کیا جا سکتا آپ فرماتے ہیں یہ ہے قرب اس چیز کا نام ہے کہ انسان خدائی رنگ میں رنگ جائے صبغت اللہ قرآن کی اس طرح ہے نا صبغت اللہ رنگ خدا کہ یہ جتنے رنگ ہیں باقی یہ سارے رنگ اتر جائیں رنگ خدا چڑھ جائے انسان قرب کس چیز کا نام ہے کہ جو الہی آتش ہے تو وہ آتش انسان کو انگارہ بناتا ہے یہ مطلب ہے قرب خدا اس کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ یہ قرب خدا خالی نمازیں پڑھ پڑھ کے نہیں ملتا انسان کو، اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ ہستیاں جن کو خدا نے اپنا وجہ قرار دیا ہے، جن کو خدا نے اپنی صراط بنایا ہے، جن کو خدا نے اپنے لیے قبل قرار دیا، ان سے وابستگی لازمیاں پڑتے ہیں. آپ ان کو ہٹا دیجئے، آپ کی ساری عبادتیں کھوکھلی اور بے روح ہو جائیں، کچھ بھی نہیں بچتا، کچھ بھی نہیں بچتا. بات یہاں تک سمجھ میں آ رہی؟ میں آپ کو پھر وہ آیت یاد دلاؤں جو ہم نے رمضان سے پہلے جس پر آخر میں ڈسکس کیا تھا، سورہ کہف کی آیت نمبر 28. وہ آیت کیا کہتی ہے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. یاد ہے وہ آیت؟ وَاصْبِرْ، سورہ کہف کی آیت 28. اپنے نفس کو صبر دلاؤ. کس چیز پر؟ مع الذین، ان لوگوں کی معیت پر صبر دلاؤ جو اپنے رب کو صبح اور شام پکارتے ہیں. یریدون وجہا، اور وہ خود کس کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ان کا ہدف کیا ہے؟ وجہ خدا. تو جب تک ہم اپنے آپ کو ان ہستیوں سے وابستہ نہیں کریں گے کہ جو وجہ اللہ ہیں یا وجہ اللہ کی کا ارادہ رکھتی ہیں، ہم خود اس رستے میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اب آپ یہ کہیے کہ ان ہستیوں سے وابستہ کی شرک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر ساری زندگی انہی حجاب کا غلیظہ میں پڑا ہے. یعنی تقرب خدا کا واحد سبب کیا ہے، رستہ کیا ہے؟ کہ انسان ان ہستیوں سے تمسک اور اعتصام اختیار کرے، اپنے آپ کو ان کے مثل بنائے، اپنے اندر ان کے جیسا کردار پیدا کرنے کی کوشش کرے، اپنی سوچ اور فکر کو ان کی فکر کے سانچے میں ڈھالنے کی تگوتو کرے، تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا سے قریب اور نزدیک ہو رہے ہیں. یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ انسان کو اس وقت بہت زیادہ سجدہ شکر بجا لانا چاہیے کہ جب میرے دماغ میں کوئی ایک بات آئے اور پھر اس کے بعد میں دیکھوں کہ مثال کے طور پر نہج البلاغہ یا صحیفہ کاملہ میں امام علیہ السلام نے بھی وہی بات بیان کی. یہ مقام ہے سجدہ شکر بجا لانے کا کہ ہاں الحمدللہ، اور میری فکر بھی معصوم کی فکر سے کسی نہ کسی مقام پر مماثلت اختیار کرے. یہ ہے حبل اللہ سے وابستگی، اس کا نام جو وابستگی ہے اعتصام میں وہ اس چیز کا نام ہے کہ فکر، مزاج، سوچ، کیریکٹر ان جیسا ہونا شروع ہو جائے، اور جب 100% میچنگ ہو جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّهُ مِنِّي. جب یہ میچنگ 100% ہو جاتی ہے تب یہ جملہ ارشاد ہوتا ہے کہ حسین منی و انا من حسین، یا علی انفسنا و انفسکم، یا فاطمہ تو بزعت منی. یہ جملے کب ارشاد ہوتے ہیں؟ جب یہ میچنگ 100% تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ خود قرآن کریم کی روح سے دلیل یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فمن تبعنی فإنه منی. من نیت کی منزل پر کون پہنچتا ہے؟ جو جس کی اتباع کا معیار 100% ہوتا ہے. من نیت کا معیار اتباع ہے، من نیت کا معیار رشتہ داری نہیں ہے. فمن تبعنی فإنه منی، کہ پس جو میری کامل اتباع کرے وہ مجھ سے ہے. یہ صراط مستقیم ہے. صراط مستقیم کس کا نام ہے؟ صراط مستقیم نمازیں پڑھنے روزے رکھنے کا نام نہیں ہے. یہ سورہ ابراہیم ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں آخر میں، ان میں سورہ ابراہیم زیادہ طولانی نہیں ہے. تو صراط اللہ، وجہ اللہ، حبل اللہ اس کا نام ہے. خدا نے اپنے طرف آنے کے لیے یہ راہ انسان کو کھولی. آپ اس کو مائنس کر دیجیے تو نماز کیا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے ایک جسم جس میں روح نہ پائی جائے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو یہ بات کہنے والا خود سمجھ کے نہیں کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن بات لفظ اس کا درست ہے کہ انسان وہ نماز پڑھے کہ جو ولایت محمد و آل محمد جس میں نہ پائی جائے, تو وہ نماز حقیقتاً جسد بے روح ہے. لیکن ولایت محمد و آل محمد کا نام مجلس ماتم نہیں ہے, معذرت کے ساتھ, بہت معذرت. ولایت محمد و آل محمد کا نام ان کی سیرت اور ان کے کردار کو اپنے اندر پیدا کرا ہے. یعنی ہم وہی کہہ رہا ہوں کہ جملہ صحیح کہتا ہے, رکھتا غلط جگہ پر, اپلائی غلط جگہ کرتا ہے. کہ ولایت محمد و آل محمد کے بغیر یقیناً نماز جسد بے روح ہے, کوئی عبادت کا آرام نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب سمجھیے پہلے کہ ولایت کا مطلب ہوتا ہے تقرب پر بنا محبت, اور تقرب چاہے خدا سے ہو چاہے خاصان خدا سے ہو, معنوی شہر ظاہری نہیں ہے. اور معنوی تقرب سوائے اس وقت جب تک کہ دونوں کا کیریکٹر میچ نہ کر جائے حاصل ہوتا ہی نہیں, پہلے نہیں ہوتا. تو جب تک میرے اندر وہ خصائل اور وہ صفات نہیں پیدا ہوں گی کہ جو محمد و آل محمد میں پائی جاتی ہیں, ہم کچھ بھی کرتے ہیں, چاہے نمازیں پڑھیں چاہے روزے رکھیں چاہے حج کریں, کچھ بھی کریں. کیونکہ اصل خدا کی بارگاہ میں قیمت اس کوالٹی کی ہے جس کوالٹی پہ انسان کا نفس ہے, ظاہری اعمال کی نہیں. تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اولیاء خدا کی رفاقت ہی در حقیقت صراط خدا ہے, اور اولیاء خدا ہی وہ آئینہ ہیں کہ جن میں انسان اپنے نفس کی حالت کو ملائے گا. جنہیں ہمیں, مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں بندہ بنا یا نہیں بنا, کیسے پتہ چلے گا؟ جب میں اپنے آپ کو علی علیہ السلام کے سامنے کھڑا کروں, جب میں اس بات کو دیکھوں گا کہ امام حسین اور ان کے رفقا نے کس طریقے سے خدا کی بندگی کی, تب مجھے پتہ چلے گا بندگی کا معیار کیا ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو امام خمینی نے بھی کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کربلا کا صدقہ ہے, کہ ہم اپنے آپ کو کربلا کے معیار میں پرکھ رہے ہیں, کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے خدا کے لیے کسی چیز کو اہمیت نہیں دی. تو ہمیں بھی یہ بات ان کی سیرت سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر ہم بھی خدا کے سامنے دوسری چیزوں کو اہمیت دینا شروع کر دیں گے تو مقام بندگی کے صرف نیچے آئے. بندہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو اپنے رب اور اپنے معبود کے مقابلے میں کسی بھی چیز کو اہمیت نہ دے. کیسے سمجھ میں آئی یہ بات؟ یہ جملہ فرمایا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کربلا کا صدقہ ہے. تو آپ اس معیار کو ہٹا دیجئے, آپ کے پاس خدا ایک تصور وہمی رہ جائے گا, اور آپ کی عبادات کھوکھلے جسموں کے مانگ رہ جائیں گے جس میں کوئی روح نہیں پائے گی. ایک بات. دوسری بات کہ جب ہم, یعنی اب میں قرآن کریم سے آپ کے سامنے کچھ وہ آئے تھے جن کا کل میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا تھا, جلدی جلدی ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلے, یعنی کہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ خود قرآن سے ثابت ہے. یعنی کہ خدا کی طرف جانے کا رستہ اولیاء خدا کی رفاقت کے بغیر کچھ بھی نہیں. تو یہ اس جملے کو یاد رکھیے, خدا کی طرف جانے کا رستہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی رفاقت کا نام. خدا کی طرف جانے کا رستہ ان کی معیت سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں, یعنی جس نے ان کو ہٹا دیا اس نے حقیقتاً صراط مستقیم ہو جاتا ہے, تو اس کے پاس کچھ نہیں. سورہ آراف کے اندر, سورہ طہٰ کے اندر اور ایک دو مقامات پر اور قرآن کریم میں ذکر آیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں سے ان کے مقابلے, اور ان جادوگروں کے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے. سب نے پڑھا ہوگا آپ نے, جب وہ جادوگر ایمان لاتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام پر تو وہ کن الفاظ میں ایمان لاتے ہیں؟ آمنا برب العالمین. ایمان مکمل ہو گیا؟ نہیں مکمل ہو, ایمان مکمل ہو گیا ہو گیا، آگے کوئی بولنے کی ضرورت ہے؟ جب رب عالمین پر آپ ایمان لے آئے جو آپ کے رد گردن سے زیادہ نزدیک ہے، آگے کوئی بولنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن کسی مقام پر آیا کہ یہاں پہ رکی نہیں ہے، تین یا چار جگہوں پر تذکرہ ہے. ایک دو جگہوں کو لے آتا ہے رب موسیٰ و ہارون ہے، اور ایک مقام پر رب ہارون و موسیٰ ہے. کیا ضرورت تھی اس بات کی؟ کیا ضرورت تھی اس بات کی؟ اور یہ وہ ساحران ہیں کہ جو اتنا عجیب جملہ کہتے ہیں کہ جو شاید بڑے سے بڑے عارف کی زبان سے بھی نہ نکلتا ہو. واللہ خیر و ابقا، واللہ، یہ اس جگہ تک پہنچ چکے تھے، اس جگہ تک پہنچ چکے تھے کہ جہاں پر قرآن ان کا یہ جملہ نقل کر رہا ہے کہ اللہ ہی خیر اور باقی رہنے والا سرمایہ. اس مقام پر آ گئے تھے کہ خدا کو اپنا سرمایہ دیکھ رہے تھے، لیکن رب العالمین پہ ہی ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ توحید صرف اللہ پہ نہیں ختم ہوتی، بلکہ وجہ اللہ اور مظہر خدا کا ریفرنس لازمی ہے، ورنہ کیا پتہ چلے کون کس کی عبادت کر رہا ہے؟ کیا پتہ کون کس کے آگے سر ماتھا ٹیک رہا ہے؟ رب موسیٰ و ہارون، پھر موسیٰ پہ بھی کوئی نہیں رکے، یعنی آپ کا کلمہ یہاں پورا ہو جاتا ہے. آپ کا جو کلمہ ہے یہاں پورا ہو جاتا ہے. کلمے میں کیا چاہیے؟ ایمان میں کیا چاہیے؟ رب جو حقیقت ہے، جو معبود ہے، جو الہ ہے، اصل رشتہ اس سے. لیکن معبود یعنی کون؟ کوئی کہتا ہے ستارہ خدا ہے، کوئی کہتا ہے سورج خدا ہے، کوئی کہتا ہے زمانہ خدا ہے، کوئی کہتا ہے بت خدا ہے. تو کوئی ریفرنس چاہیے نا کہ خدا کون. کہ میں اس خدا پر ایمان لایا کہ جو موسیٰ کا خدا ہے، اور صرف اتنا کہنا بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ ایمان لاتے ہیں تو ایمان آپ پر کچھ تقاضوں کو واجب کر دیتا ہے. اور وہ تقاضے کیا ہیں؟ کہ جس پر آپ ایمان لائے، جس خدا پر، جس ریفرنس پر آپ ایمان لائے، اس کی اتباع کیسے کی جائے. تو آپ کو تیسرا ریفرنس چاہیے، اور یعنی کہ میں اس خدا پر ایمان لایا کہ جو موسیٰ کا خدا ہے، اور موسیٰ کی اتباع اس طریقے سے کی جیسے ہارون کرتے ہیں. یہاں پر آ کے آپ کا کلمہ مکمل ہو جاتا ہے. یعنی ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یعنی معبود حقیقی پر ہم ایمان لائے. وہ معبود کون ہے؟ جو محمد مصطفیٰ کا معبود ہے. اور اس معبود پر ایمان لانے کی وجہ سے جو اتباع کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، وہ ہم کیسے پورے کریں گے؟ جیسے امیر المومنین علیہ السلام. اللہم صل علی محمد. قرآن کریم خود زندگی کا بنیادی نقشہ بیان کر رہا ہے، زندگی کیسے گزرنی چاہیے. کہ ایمان جس خدا پر آپ ایمان لائیں، مجھے کیا پتا؟ میں جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا، الہوکم اور الہوم واحد کا بھی فرق سمجھایا تھا، کہ انسان اپنی طرف سے اپنے معبود کو متصور تو کرتا ہے، لیکن وہ خود اس کی تخلیق ہوتا ہے وہ الہ. یہ پیغمبر ہے جو وحی سے بہرہ مند ہے، کہ وہ آ کے بتاتا ہے کہ جس کی تم تخلیق ہو وہ کیا ہے. تو یہ ایمان پیغمبر پر اور پیغمبر کی اتباع، اس کے لیے بھی ایک ہستی کا ریفرنس بنانا لازمی ہے، کیونکہ پیغمبر کی اتباع کے دعوے دار بہت ہیں. آپ کو بھی پتا اچھے طریقے سے، ہمیں اس پوری لسٹ میں سے مشخص کرنا ہے کہ میں پیغمبر کی اتباع کس کی راہ پہ کرتا ہوں. فلاں 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 نہیں، میں پیغمبر کے پیچھے چلتا ہوں جس طریقے سے پہلی ہے. اب آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کا کلمہ ہم مجھے اور آپ کو کتنی زیادہ ذمہ داریوں میں جکڑ دیتا ہے، اور باقاعدہ ایک زندگی کی راہ کا تعین کر دیتا ہے. دیکھیے ریفرنس بات سمجھ میں آئی، کہ صرف جادوگر آمنا برب العالمین پہ نہیں رکے، بلکہ رب موسا و ہارون صرف موسا بھی نہیں بلکہ ہارون جی. یہ سورہ آراف کے اندر ہے، یہ طہٰ میں بھی ہیں، آراف میں بھی ہیں، اور شاید شعرا اور قصص میں سے بھی کسی ہے. سورہ نساء کی آیت ہے، اب آپ اس پرچے کو دیکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 64. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر اس لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے بِإِذْنِ اللَّهِ. لیکن یہاں پر پھر وہی بات کہ ہمیں بھی اپنے گربان میں منہ ڈال کے دیکھنا ہے کہ رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے، رسول کی اطاعت بِإِذْنِ اللَّهِ. ٹھیک ہے، اگر اطاعت نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کو ماننا نہیں. رسول کو بھیجنے کا مقصد و مطلب کیا ہے، تاکہ اس نے خدا سے اس کی اطاعت کی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا، اور کاش کہ یہ لوگ جب انہوں نے ظلم انفسہم اپنے نفسوں پر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوا تھا، جا ان کا تیرے پاس آئے. آپ آیت کے ایک ایک لفظ کا بولتے ہیں، کاش کہ یہ لوگ یعنی یہ مسلمان جب انہوں نے اپنے نفوس پر ظلم کیا یعنی گناہ اور خطا کے مرتکب ہوئے تو کیا کرتے، تیرے پاس آتے، مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز کیوں نہیں پڑھتے، خدا سے سوال کرے، رسول کی آواز کیوں آتے. جب خدا کہہ رہا ہے کہ تم نے گناہ کیا، خطا کی، اپنے نفسوں پر ظلم کیا، تو کاش یہ لوگ تیرے پاس آتے. اگر خدا تک تقرب کا وسیلہ نماز ہی ہے خالی تو نماز پڑھ لیتے، روزہ رکھ لیتے. یہ کیوں کہہ رہا ہے خدا کے تیرے پاس آتے، جا فاستغفر اللہ، اور تیرے پاس آ کر اللہ سے استغفار کر. واستغفر له الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہے. لوجد اللہ تواب الرحیم، تب وہ اللہ کو تواب الرحیم پاتے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس آیت کا متن لگتا ہے آپ کو کہ کسی زمان و مکان میں پیدا ہے، یعنی کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف مدینے کے ان اس تھوڑی سی جگہ پر ان مختصر سے مسلمانوں کی تعداد کے لیے آئے اتری ہے، بس ختم، اس کے بعد آئے ختم ہو گئی. یعنی کہ رسول اللہ کو جن لوگوں نے نہیں پایا، چاہے زمانی دوری کی وجہ سے چاہے مقام کی دوری کی وجہ سے، ان کے لیے آیا نہیں. اور اگر ہے، یعنی کہ اس پہ آرا جوانی عاملی نے بہت اچھا جملہ کہا اس آیت کے ذریعے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو اصول عقلی ہوتی ہے وہ ہر زمانے اور ہر مکان میں اپلیکیبل ہوتی ہے، یعنی وہ چیز جو فروعات میں سے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے کہ زمان و مکان کی تبدیلی کی وجہ سے ان میں تبدیلی رہتی ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابھی نماز الگ الگ پڑھیں لیکن حرم میں ہونے کی وجہ سے ملا کے پڑھنے کی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ فروعات ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ایک مقام پر ہیں تو رسول اللہ سے رجوع کر لیں اور دوسرے مقام پہ چلے جائیں تو رسول اللہ سے رجوع نہ کریں، کیونکہ یہ اصولیات ہیں جو اصول اور عقلی اصول ہیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو بیس ہے، بنیادی قوانین، بنیادی قوانین اس طریقے سے کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ روشنی جو ہے وہ آپ یہاں رہیں گے تو چیزوں کو روشن کرے گی، اور یہی بلب اگر آپ فلاں جگہ چلے جائیں گے تو اندھیرا کر دے گا. یہ ابسرڈ سینٹینس، اس لیے کہ جو چیزیں بنیادی اور اصولی قوانین ہوتی ہیں وہ ہر جگہ یکساں کی ضرورت ہے، ہر زمان میں، ہر مکان. تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ اگر جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ان کو کیا کرنا چاہیے، رسول کے پاس آنا چاہیے اور رسول سے درخواست کرنی چاہیے کہ آپ میرے لیے خدا کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں. اور جب رسول ان کی اس پیشکش کو قبول کر لے گا تو خدا کی طرف سے کیا چیز ملے گی انہیں؟ توبہ اور رحمت. لوجد اللہ تواب الرحیم. مجھے اس کی زیادہ تفصیل میں جانے کی میرے پاس ضرورت نہیں. آیت کا متن بہت واضح ہے. دوسرا سورہ منافقون. سورہ منافقون کی آیت نمبر 5. اچھا یہ آیت اسی کا آپ سمجھ لیں کہ استمرار ہے اور مزید عجیب سختی والی کرتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, جب ان سے کہا جائے. وہ کون ہے جن سے کہا جا رہا ہے؟ کن سے کہا جائے؟ منافقین سے. سارا ذکر ہی منافقین کا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا. تَعَالَوْا میں کئی مرتبہ آپ سے کہہ چکا ہوں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, کہ جب کوئی اوپر کھڑا ہو کر نیچے والے کو کہتا ہے کہ اوپر آ جاؤ, تو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تَعَالَوْا. میرے منافقین کہاں پر ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل, سب سے پسترین درجے پر ہے. تو ان کو بلایا جا رہا ہے کہ آ جاؤ اوپر. یستغفر لکم رسول اللہ, اوپر آ جاؤ, یعنی کیا کہ رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں. رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں, یعنی جس کے لیے رسول اللہ استغفار کریں وہ کس چیز کے لیے مجھے بنتا ہے؟ اس کی بلندی کا مجھے بنتا ہے. تعالو بلندی پر لے جانے کا سبب ہے کہ اگر رسول اللہ میرے لیے استغفار رؤوسهم لب رؤوسهم, وہ اپنے سروں کے رخ کو موڑ لیتے ہیں. وَيَرْعَيْكَهُمْ يَفُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ, وہ کہتے ہیں ہمیں انہیں مختصر کے استقبال ہمیں اس کی ضرورت ہے. تو جو رسول اللہ کے استغفار سے منہ موڑے لوگوں نے منافع. اب آپ کہیے کہ یہ آیت بھی خالی اس مدینے کے اوپر تھوڑے سے لوگوں کے لیے تھی, بس اس کے بعد آیت ختم ہو گئی. کہہ سکتے ہیں جبکہ ایک چیز واضح ہے, میں ایک چھوٹی سی بات اسی کے حوالے سے آپ سے کہوں کہ اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں, خدا نواستہ ظاہر ہم نے جو بھی یہ ایمان رکھتا ہے, تو وہ جب کہتا ہے اپنے کلمے میں محمد رسول اللہ, اس کا مطلب یہ ہے وہ کسی مردہ انسان کی گواہی دے رہا ہے. وہ یہ فیصلہ کرے کہ جب وہ یہ پڑھتا ہے کلمے میں کہ محمد رسول اللہ, تو وہ کسی زندہ انسان پہ گواہی دے رہا ہے یا کسی مردہ انسان پہ گواہی دے رہا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں یا اس زمانے میں ختم ہو گئے 11 ہجری کے بعد. محمد رسول اللہ کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ اللہ کے رسول ہیں یا تھے جو 11 ہجری میں ختم ہو گئے؟ اور اگر ہیں تو ان کی رسالت کے حوالے سے جتنی کوالٹیز ہیں وہ سب کی سب زندہ ہیں. یعنی آپ اور کہیں کہ ان آیتوں میں لفظ رسول اللہ ہے, لفظ محمد بھی نہیں ہے, لفظ رسول اللہ ہے. اب یہ فیصلہ کر لیجیے کہ رسول اللہ زندہ ہے یا ختم ہو گئے. اگر رسول اللہ زندہ ہے تو یقیناً ان سے طلب استغفار کرنے کی مہلت بھی زندہ ہے اور موجود ہے. درست؟ تو خود قرآن کریم کس چیز کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے کہ جب تم اپنے نفسوں پر ظلم کرو, یعنی میں آج کی زبان میں کہوں کہ دل چاہتا ہے کہ نہیں کہ اندر کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے, کسی معصوم کے حرم میں جا کے تھوڑا سا وقت گزارنا ہے, چاہتا ہے دل یا نہیں؟ یہ وہی چیز ہے, یہ وہ خود قرآنی آیت ہے جو ایک مومن کے قلب میں استحکام پیدا کرتی ہے, ظہور پذیر ہوتی ہے. آیتیں قرآنی ظہور کرتی ہے مومن کے قلب میں, کیونکہ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ولو. ولو کا مطلب ہے کہ کاش, کا مطلب ہے کہ یہ چاہت ہے, خدا کی خواہش ہے کہ جب یہ لوگ اپنے نفوس پر ظلم کریں تو کیا کیا کریں؟ اے رسول, دوڑ کے تیرے پاس آیا ہے اور تجھ سے درخواست کریں اس بات کی کہ تو ان کے لیے طلب مغفرت کرے, تو پھر دیکھو میں کیسے توبہ قبول کرتا ہوں اور کیسے رحمت نازل کرتا ہوں. تو یہ شرک ہے. اب اس بیک گراؤنڈ میں آپ سمجھیں یہ شرک ہے, اس چیز کو شرک کہتے ہیں. اب آخر میں میرا خیال ہے کہ وقت ہمارا مختصر ہوتا چلا جا رہا ہے, دو آیتیں اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں بس جلدی جلدی, تاکہ یہ بحث ہماری کافی حد تک سمجھ جائے. حضرت یوسف علیہ السلام، یہ آیتیں آپ جانے پڑھیے گا، یہ 93-97 ہیں سورہ یوسف کی آیت. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا اختتام ہوا، یعنی ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گئے، ذلیل ہو گئے، ان کو اپنی خطاؤں کا انہوں نے اقرار کیا، اعتراف کیا، اس وقت انہوں نے کہا، انہیں جناب یوسف علیہ السلام نے، جیسا کہ ہر عالی ذرف انسان بات کرتا ہے، کہ لا تفریب علیکم اليوم، میری طرف سے آج تم پر کوئی الزام نہیں، جو کچھ ہوا میں نے بخش دیا، معاف کر دیا، میں تم سے کسی خطا کا بدلہ طلب نہیں کرتا، یغفر اللہ لکم، میں نے بھی معاف کر دیا اور اللہ بھی تمہاری مغفرت کرتا ہے، میں تو اللہ سے بھی تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، وہ ہوا فرمان، اس کا خاص اثر ہے. یعنی معصوم اگر کہہ دینا میرے لیے کہ غفر اللہ لکا، آپ سمجھے بس ختم، کہ ہم امام سے جا کے یہی تو خوشامد کرتے ہیں، یعنی ہم حرم امام میں جا کے اور کیا کرتے ہیں، امام سے اسی چیز کو طلب کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے لیے یہ کہہ دو کہ غفر اللہ لکا، کہ اللہ تیرے مغفرت کرے، بس ہمارا مسئلہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں نے بھی تمہیں معاف کر دیا اور اللہ بھی تمہاری مغفرت کرے. اب اس کے بعد اتحقوب قمیصی، انہیں پتا چلا کہ میرے والد جناب یعقوب علیہ السلام میری خوراک کی، میری جدائی کی شدت میں روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی ظاہر ہو گئی ہے. تو اب ہماری اس منطق کی روح سے کہ جس میں سب کچھ خدائی کرتا ہے، حضرت یعقوب کو دعا کرنی چاہیے تھی، مستجاب الدعوۃ ہوتا ہے نا نبی، میرے اور آپ کی طرح تو نہیں ہے، نبی مستجاب الدعوت ہے، نبی کی دعوت سنوں گے خدا کے بارے میں، تو دعا کرتے بینائی واپس آ جاتی، ایسے ہی ہونا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس بہبو کے قمیص، یہ میری قمیص ہے، میرا کرتا ہے، یہ لے جاؤ، وجہ ابی، اور اس کرتے کو لے جا کر میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا، مس کر دینا، یہ اتنی بفری گا وہ بسی ہو جائیں گے. جی باجی، پیغمبر پیغمبر میرے جیسا کوئی انسان ہو تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، پیغمبر کے لیے، اور کیا کون رہا ہے، دوسرا پیغمبر، دونوں ہستیاں معصوم ہیں، انہیں یا تو یہ چاہیے تھا کہ کہتے کہ فلاں دعا پڑھ لیں نیکیاں واپس آ جائیں گی. اس کی ایک عقلی وجہ بھی ہے، اس چیز کی عقلی وجہ ہے کہ بینائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی زائل ہوئی تھی یوسف کے فرار ہو، تو جب وہی چیز پلٹ کے آئے گی تو بینائی کو ساتھ بچا رہے گا، عقلی وجہ ہے اس کی، لیکن بالکل کھلا ہوا، جیسے آپ کہیں کہ غیر اس خدا سے مسئلے کا حل ہونا. حضرت یوسف بھی نہیں کہ حضرت یوسف کہیں کہ میں اپنا ہاتھ رکھ دوں، چلو معصوم کا ہاتھ ہے، قمیص، کہ یہ قمیص لے جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی. اور جب یہ قافلہ رستے میں چلا ہے یوسف کی قمیص کو لے کر، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، قال ابوه انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھ کو دیوانہ نہ سمجھو تو، اگر مومن یہ کہے کہ مجھے اس میں سے حسین کی خوشبو آ رہی ہے، دیوانہ ہے وہ، پاگل ہے، مشرک ہے. کہ اگر خارج شفا میں سے مومن امام حسین کے محبت کرنے والا کہے مجھے اس میں سے حسین کی خوشبو آ رہی ہے، حضرت یعقوب کو اتنے فاصلے سے حضرت یوسف کی قمیص سے کیسے خوشبو آ رہی ہو سکتی ہے، یہ سب شرک ہے کیا؟ نبی سب کچھ قرآن ہے. اب یا تو آپ کہیے کہ نعوذ باللہ انبیاء بھی مشرک تھے سب، جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، ان کے بیٹوں نے کہا کہ یا ابانا استغفر لنا، اے ہمارے والد بزرگوار ہمارے لیے مغفرت طلب کریں ہمارے گناہوں کی. یہ وہ آیت ہے جو آپ کے سامنے، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے. انا کنا خاطئین، بے شک ہم خطا کاروں میں سے. اب حضرت یعقوب کو کیا جواب دینا چاہیے تھا کہ بیٹا آپ سے خدا آپ سے بھی قریب ہے، جس طریقے سے وہ میرا خدا ہے میرا رب ہے ویسے ہی آپ کا بھی رب ہے، جیسے میری رگ گردن سے نزدیک ہے ویسے ہی آپ کی رگ گردن سے بھی نزدیک ہے. آپ مجھ سے نہ کہیے کہ میں آپ کے لیے طلب استغفار کروں، آپ خود نمازیں پڑھی ہوئے مغفرت کرتے ہیں، ورنہ آپ مشرک ہو جائیں گے. یہ منطق تو ہی بتاتی ہے کہ حضرت یعقوب کو جب ان کے بیٹوں نے کہا کہ اے ہمارے والد ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کریں خدا سے، تو ان کو تو یہ جواب دینا چاہیے تھا. وہ جواب میں کیا کہتے ہیں، قال سوف استغفر لكم ربی، میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا. یہاں پر وہی بات سمجھ میں آتی ہے میرے شروع میں کہ حضرت یعقوب وہ ہستی ہیں کہ جن کے اور خدا کے درمیان حجابات نہیں ہیں، اور ان کی اولاد وہ ہے کہ جس نے اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے اور خدا کے درمیان پردوں کو اور زیادہ تمیز کر دیا. تو جو ہر طرف سے ان حجابات میں پھنسا ہوا ہو وہ خود سے کیسے پر طلب کرے، اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اس کے پاس جائے کہ جو حجابات والا نہیں ہے، اس کے ذریعے سے کنیکٹ ہو کہ جس پر حجابات نے پردہ نہیں ڈالا. ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، حضرت یعقوب منع نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سو فاستہ بفر ہو جاتا ہے کہ میں تمہارے لیے یقیناً اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا. انہو ہو الغفور. اب جب ان ہستیوں سے ہم رجوع کرتے ہیں تو کیا سمجھ کے رجوع کرتے ہیں؟ کہ یہ صراط پروردگار ہیں، یہ وجہ اللہ ہیں. اگر ہم نے ان کو چھوڑ دی ان کی رفاقت تو نہ خدا سمجھ میں آئے گا، نہ خدا کی معرفت ملے گی، نہ خدا کا قرب ملے گا. اب رہی وہ بات کہ جو ہمارے لیے دشواریاں پیدا کرتی ہے کہ جا کے حاجتیں طلب کرنا، وہ کرنا ظاہر ہے کہ وہ ایک جیسے آپ کہہ لیجیے کہ ایک نچلے درجے کا مسئلہ ہے. مومن جب بالاتر درجے پر آتا ہے ایمان کے تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، جیسے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا مومن حقیقتاً وہ ہے کہ جو اپنے تمام امور کو خدا کے حوالے کر دے اور اس بات پر اعتماد اور اطمینان رکھے کہ خدا اس کے لیے جو زندگی بنائے گا وہ اس کے لیے بہترین اور فلاح والی زندگی، اور باقی اپنی زندگی میں اس بات کی کوشش کرتا رہے کہ جو کچھ خدا نے اس کو بنانا چاہا ہے میں ویسا بن جاؤں. یعنی مومن کے لیے اپنی زندگی میں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ میں اس وقت سوکھی روٹی کھاؤں یا روڑی روٹی کھاؤں، میں اس وقت سادہ چاول کھا لوں یا بریانی کھا لوں، یہ مومن کا مسئلہ ہی نہیں. آپ کو سیرت معصومین سے یہ بات واضح طور سے نظر آتی ہے کہ جب اسلام غریب تھا تب بھی رسول اور آل رسول کی زندگی کی جو روش تھی وہ اسلام کے امیر ہونے کے بعد بدل تھوڑی گئی. ایسا تھوڑی میں کہہ رہی علیہ السلام کا دسترخوان بہت پر رونق ہو گیا یا وہ خود بہت اچھی مزیدار غذائیں کھانے لگے. علی کی دلچسپی سے دیکھی چاہے اس سختی کا دور ہو چاہے نرمی کا دور ہو آسانی کا دور ہو، چاہے علی خود حکومت خلافت پر متمکن ہو چاہے دوسروں نے علی کو ان کے حق سے معذور کر دیا ہو، علی کی دلچسپی ہر حال میں صرف ایک تھی کہ میں جیسا معبود چاہتا تھا میں نے تجھ کو پا لیا، تو جیسا عبد چاہتا ہے مجھے ویسا پسند. تو مومن کی دلچسپی ان باتوں میں ہوتی نہیں کہ مجھے یہ مال دنیا اس طریقے سے مل جائے، میرا دسترخوان یوں سب جائے، میرا گھر ایسا بن جائے. اس کی دلچسپی صرف ایک چیز سے ہوتی ہے کہ جیسا خدا مجھے دیکھنا چاہتا ہے ویسا بن جاؤں اور اس کے لیے معیار واحد کیا ہے؟ رسول، آل رسول، اولیاء خدا اور اولیاء رسول. ٹھیک ہے، اب میں ایک چیز آپ سے یہ درخواست کروں گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ موضوع اتنا طولانی ہے، اس کے اتنے گوشے اور جہتیں ہیں کہ اس اتنے سے وقت میں ان کو سمیٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کل انشاءاللہ ہم ایک بریک لیں گے، پرسوں پھر اپنے سلسلے کا آغاز کریں گے. آپ لوگ اگر زحمت کر کے اس ایک دن میں اسی موضوع پر جو میں نے شرک کے حوالے سے باتیں کی، اور اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ اولیاء یا انبیاء سے توسل حقیقتاً خدا کی ہدایت پر ہوتا ہے اور یہ عین سنت الہیہ ہے، اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا، اس پر اگر آپ کو کچھ لکھ کے لیا تو بہت اچھا. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ یہ موضوع آپ کے اپنے ذہنوں میں واضح ہو جائے گا، جب آپ لکھیں گے کچھ نئی باتیں سامنے آئیں گی، اس کو بھی ہم کر انشاءاللہ کلیئر کریں گے. ٹھیک، السلام علیکم.